پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی تقریر پر رد عمل سے. ایک بہت چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے پاس اس سلسلے میں, اس کو سن لیتے ہیں. جس کے بعد ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر, اور کچھ دیر بعد دو مصدق ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو وزیر اعظم کے ترجمان ہیں. یہ چھوٹی سی رپورٹ جس کے بعد ہم تبصرہ لیں گے ڈاکٹر ہما بقائی سے.
پاکستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پہلے خطاب کا محور خطے سے متعلق امور اور ان کے بارے میں پاکستانی حکومت کی پالیسی تھی. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں جمعرات کو کہا کہ پاکستان افغانستان کی جنگ اپنی سرزمین پر نہیں لڑے گا, جبکہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے متعلق پاکستانی وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں مطالبہ کیا تھا کہ اقوام متحدہ کشمیر سے متعلق اپنی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے ایک خصوصی مندوب یا ایلچی مقرر کرے. تجزیہ کاروں کے بقول اگرچہ ان معاملات پر پاکستان کی حکومت کا موقف مسلسل یہی رہا ہے, لیکن ان کے بقول اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس موقف کا اعادہ اہم ہے.
ڈاکٹر ہما بقائی, آپ نے یہ رپورٹ سنی. پاکستان کے وزیر اعظم نے جو اپنا ایک موقف وہاں بیان کیا ہے کہ پاکستان اپنے سرزمین پر افغانستان کی جنگ نہیں لڑے گا, جبکہ دنیا کا مطالبہ ڈو مور کا ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس کی سرزمین پر کوئی اڈے موجود ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ کس حد تک وہ دنیا کو کنونس کرنے میں کامیاب رہے ہیں اس بارے میں؟
میرا خیال ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بحث تو خاصی عرصے سے چل رہی ہے اور پاکستان باہر یہ کہتا ہے, لیکن میرا خیال ہے اب کے جو پیراڈائم شفٹ ہے وہ باجوا صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے آیا, جہاں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نہ ہمیں آپ کی عسکری مدد کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں آپ کی فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کا ادراک کرے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال ہے یہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز دیکھیے ساؤتھ ایشیا میں ایک بڑی خطرناک چیز انفولڈ ہو رہی ہے, اور وہ خطرناک چیز یہ ہے کہ اب کے جو کولڈ وار ہے اس کا محور جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے. آپ کے پاس ایک ویسٹ ورڈ لکنگ انڈیا ہے, تو آپ جاپان, واشنگٹن اور نیو دہلی میں ایک نیکسس ایمرج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور آپ پاکستان بیجنگ اور ماسکو میں نیکسس ایمرج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا بہت اہم کردار ہے. یا تو وہ اس ٹرینڈ کو فروغ دے سکتا ہے یا اس ٹرینڈ کو روک سکتا ہے. سلور جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ تو اس بات کی عکاس ہیں کہ شاید وہ اس روک کو اس ٹرینڈ کو فروغ دے رہا ہے, اور یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے, کیونکہ جو دو پروٹیگنسٹ ہیں اس ریجن کے جن کا بڑا لمبا ہسٹوریکل اینیمیٹی کا بیگیج ہے, جو نیوکلیئر ویپنز ہیں, آپ انہیں ایک دوسرے کے خلاف پچ کر رہے ہیں, تو پلیز مجھے بتائیے کہ یہ حصول امن کا کون سا طریقہ ہے. اور پاکستان انڈیا کی اینیمیٹی جو ہے اب وہ تو پھیل گئی ہے خطے میں. ساؤتھ ایشیا کا امن اس میں ہوسٹیج ہے اور افغانستان کا حصول امن اس میں ہوسٹیج ہے. تو میرے خیال ہے کہ دا ورلڈ از پروگریسنگ ٹوورڈز اے ویری ڈینجرس گیم. دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے اور اس قسم کے رویے سے کیا ہوگا. آپ مزید پش کر رہے ہیں پاکستان کو ایک اس کولڈ وار پیراڈائم کا حصہ بننے میں, اور میرے خیال ہے اس چیز کے ادراک کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ باہر آ کے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی اب ہم مزید آپ کی غلطیوں کا خمیازہ نہیں بھگتیں گے. آپ کیوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں افغانستان کی گرانڈ ریالٹی سے, جو آپ کے گلیئرنگ فیلئر ہیں افغانستان میں, آپ ان کا تو ادراک کرتے نہیں, آپ افغان حکومت کو تو ناک کرتے نہیں, جو فریگمنٹڈ ہے, جو کرپٹ ہے, جو کسی فرنٹ پہ ڈلیور نہیں کر سکی. پاکستان ریسٹرین بھی ایکسرسائز کرتا ہے, اس وار کا خمیازہ بھی بھگتتا ہے, اور پھر ڈو مور کی منترا بھی سنتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب آپ تھوڑا سا ریئیکشن اور ریٹیلیشن دیکھ رہے ہیں.
ڈاکٹر ہما بقائی, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ان پٹ کا. ہمارے ساتھ وقت مصدق ملک صاحب ہیں جو ترجمان ہیں وزیر اعظم کے. ملک صاحب, یہ بتائیے کہ جو پاکستان کے بارے میں امریکہ کے صدر نے کہا تھا کہ اڈے موجود ہیں وہاں پر اپنی پالیسی کے حوالے سے, پاکستان اب تک یہ کیوں نہیں کنونس کر سکا دنیا کو کہ اب اڈے نہیں ہیں اور پاکستان پوری قوت سے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو پاکستانی حکومت نے جو امریکہ کا بیان ہے اس کو مسترد کیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں دو تین مرتبہ کیا ہے، افیشلی کیا ہے، مگر صرف مسترد نہیں کیا، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں. اور وہی پرابلم جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر صرف آپ مسترد ہی کرتے رہیں گے تو لوگوں کو یقین کاہے کو آئے گا یا کیسے آئے گا. تو مسترد کرنے کے بعد ایک دعوت دی ہے کہ افغانستان اور پاکستان بائی لیٹرلی وہ کوئی طریقہ کار طے کر لیں جس سے جوائنٹ پیٹرولنگ ہو سکے، جس سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو سکے. اگر آپ کو شک ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کے سیف ہیونس ہیں تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو ہوں گے، کیونکہ سیف ہیون کوئی بندہ تو نہیں ہوتا نا. سیف ہیون تو ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ باقاعدہ کچھ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی ایسی کاروائی ہو رہی ہوتی ہے جو کسی اور ملک کے خلاف ہو سکے. تو اگر ایسا کچھ ہے تو پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ دعوت دی ہے کہ آپ جوائنٹ پیٹرولنگ کر لیجیے، آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیجیے، آپ جوائنٹ انٹیلیجنس کر لیجیے، اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو اس کی نشاندہی کر دیجیے. اور اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اور اس آفر کے باوجود اگر آپ اس کی نشاندہی نہیں کر پاتے تو پھر بیانیے میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیے، کیونکہ بیانیے اور حقیقت کے اندر کچھ مناسبت تو ہونی چاہیے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ جب آپ کی پالیسی بدلتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے بیانیے پہ ضرور آتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اور ہماری یہ درخواست ہے کہ بیانیے میں اور حقیقت میں کچھ مناسبت ہونی چاہیے، اگر وہ بھی کچھ یک جانا بھی ہوں تو. اسی وجہ سے ہم نے یہ آفر کی ہے، اور ہمیں کبھی یقین ہے کہ یہ وائس پریزیڈنٹ صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے بہت خوش آئند رہی ہے، اور اس کے بعد ایک انہوں نے کہا بھی ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اکتوبر میں وہ ان تمام معاملات کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں گے. تو پاکستان بالکل، ہاں ہمیشہ سے پاکستان اوپن مائنڈیڈ ہے، سننے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ جو ابھی میں گفتگو سن رہا تھا، میں نے مجھے معلوم نہیں آپ کن سے بات،
ڈاکٹر ہما بقائی تھیں. اچھا، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ران افضل صاحب موجود ہیں جو پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں پاکستان میونسپل لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. رانا صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا اس بات کو بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو ہماری سفارت کار ہیں، یہ آج تک یہ باور کرانے میں دنیا کو کیوں ناکام رہے کہ پاکستان بہت کچھ کر چکا ہے دہشت گردی کے خلاف اور اب مزید کر رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ ناکام نہیں رہے، ہماری آواز تو نہیں جاتی رہی. ہم نے کوئی فورم نہیں تھا جس میں ہم نے دہشت گردی کے اوپر جو قربانیاں دیں، امریکہ کے جنرل جہاں آتے ہیں، دنیا بھر کی کوالیشن فورسز کے طور پر.
میرے خیال میں رانا افضل صاحب کی اور ٹیلی فون لائنیں جو ہیں کوآپریٹ نہیں کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، انفارچونیٹلی. ہم کوشش کریں گے مصدق ملک صاحب کو ایک مرتبہ پھر لے لیتے ہیں اگر ان کی لائن مل جاتی ہے تو. ٹیلی فون لائنیں جو ہیں ہماری بالکل آج جو آج کا گزشتہ کئی روز سے ان کی صورتحال کافی خراب ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو تقریر کی ہے اور وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوگی دنیا کو کنسرن. جی ملک صاحب، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جی فرمائیے.
نہیں کوئی بات نہیں جی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، مگر وہ تمام جو باتیں آپ کر رہے تھے وہ ایک بین الاقوامی پس منظر میں تھی.
جی.
اور اس کا جو لبے لباب تھا وہ یہ تھا کہ ایک بین الاقوامی طور کے اوپر پولرائزیشن ہو رہی ہے اور ایک جنگ جاری ہے، اور اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا اور پاکستان کا الحاق کن کن ممالک سے ہوگا اور امریکہ اس کے اندر کیا کر رہا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے. اگر میں بات صحیح طرح سے سن پایا تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ غالباً یہ بات ہوئی ہے. دیکھیے پاکستان کا نقطہ نظر اب یہ نہیں ہے، پاکستان کسی کا اعلیٰ.
سامعین، ہم بڑے افسوس کے ساتھ تو پھر آپ کو یہ بتائیں کہ لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے اور ہمارے پاس لائنوں کی درستگی کا کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ نہیں ہے کہ ہم لائنوں کو ڈراپ ہونے سے بچا سکیں. ہم گفتگو کر رہے تھے مصدق ملک صاحب سے جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان ہیں. گفتگو ہو رہی تھی پاکستان کے وزیر اعظم کے اقوام متحدہ میں تقریر کے حوالے سے اور افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے ذیل میں یہ گفتگو جاری تھی. دیکھیے ہماری سر کوشش کر رہی ہیں کہ مصدق ملک صاحب کو دوبارہ لائن پر لے سکیں, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید دو لائنیں کافی خراب ہیں اور بار بار ڈراپ ہو رہی ہیں. دیکھیے کیا صورتحال بنتی ہے. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسی حوالے سے ہم آئندہ یعنی اگلا جو موضوع ہوگا وہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے سلسلے میں خاص طور پر. جی ملک صاحب, آئی ایم سوری, فرمائیے آپ.
جی اب تو بات کا تسلسل ٹوٹ گیا, میں بھول گیا میں کیا کہہ رہا ہوں.
آپ بتا رہے تھے کہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں وہ گفتگو کر رہی تھی.
جی انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں, اور اس میں کچھ کولڈ وار کے حوالے تھے اور دنیا کی نئی الائنمنٹ کے حوالے تھے, اور یہ تمام باتیں صحیح ہیں, لیکن پاکستان کا محور جو ہے وہ پاکستان ہے. تو اس وجہ سے ہم پاکستان کو اس نقطۂ نظر سے ڈیفائن نہیں کرتے کہ گلوبل الائنسز کیا بن رہے ہیں, ان میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, فلاح کے لیے, پاکستان کے اندر صحت کے لیے, پاکستان کے اندر غربت کے خاتمے کے لیے, پاکستان کے دفاع کے لیے, ہمیں کس طرح کے الائنسز کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ایسا نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دیگر ممالک سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. چین ہمارا بہت قریبی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اس کے علاوہ روس کا ذکر کیا گیا, لیکن روس صرف ایسا نہیں کہ ہمارے تعلقات.
ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ ہیں, اس وقت ہم گفتگو کریں گے ایک اور موضوع کے اوپر. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان نے اس حوالے سے پاکستان کے بارے میں کہا ہے, جو وزیر اعظم کی تقریر تھی, ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے دہلی سے ہمارے ساتھی ہیں سہیل انجم, ان کی اس کو سن لیتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
بین الاقوامی معاملات, سماجی مسائل, ہالی ووڈ اور دنیا بھر سے انٹرٹینمنٹ, اور ان سب کا ایک سیٹ.
بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خطاب کے جواب میں, جس میں انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر بھارت کی مذمت کی تھی, پاکستان کو ٹیررستان یعنی دہشت گردی کی سرزمین قرار دیا. اقوام متحدہ میں بھارت کی فرسٹ سیکرٹری اینم گمبھیر نے ایک بیان میں الزام عائد کیا کہ پاکستان دہشت گردی کا مترادف بن گیا ہے, جہاں عالمی دہشت گردی کی صنعت پنپ رہی ہے اور اس کی برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور اس معاملے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. واضح رہے کہ اس سے قبل شاہد خاقان عباسی نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں طاقت کے بے تحاشا استعمال کا الزام عائد کیا, اور عالمی برادری سے وادی کی صورتحال کی تحقیقات کرانے کی اپیل کی. انہوں نے لائن آف کنٹرول پر کشیدگی میں اضافہ کا انتباہ بھی کیا.
جی ڈاکٹر منیش کمار صاحب, یہ جو بات کی گئی ہے پاکستان کے بارے میں ایک ایسی صورتحال میں جبکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں, ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے ایک تقریر کی ہے پاکستان کے, وہاں پر پاکستان کو جو ٹیررستان کہنا ہے, یا اس کے بعد پاکستان کے بارے میں مزید جو گفتگو کی گئی ہے اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟
دیکھیے اس میں دو تین باتیں جو ہیں جو اس کو سمجھنے والی ہے. ایک تو ہندوستان کی طرف سے یہ جواب میں جوابی کاروائی تھی, کیونکہ پاکستان کی طرف سے کشمیر کا مدعا جو ہے یو این میں پھر سے اٹھایا گیا تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر میں بھی اس طرح کے ریئیکشنز کو لے کر کے کافی لوگ جو ہے وہ شاکڈ ہیں کہ ہندوستان میں پہلی بار, ہندوستان کی سرکار کی طرف سے پہلی بار اتنے سخت جو ہے الفاظوں کا جو ہے استعمال ہوا ہے اور ٹیررستان بتایا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ لگاتار اس بات کو جو ہے ہندوستان کے اندر میں یہ کہتی آ رہی ہے, اور باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر میں جو ہے ایک ٹیررسٹ فنڈنگ اسٹیٹ, ایک ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والا اسٹیٹ جو ہے گھوشت کرائے. یہ تین چیزیں ہیں جو ایک ساتھ مل کر کے ان کو موقع ملا کہ یو این کے اندر میں جو ہے کہ چونکہ آپ نے پاکستان کی طرف سے کشمیر کا مدعا اٹھایا گیا, ہیومن رائٹس کشمیر میں ہو رہے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کو اس کی باتیں ہوئی, اس کے جواب میں ہندوستان کی طرف سے یہ کاروائی ہوئی. اس میں تین حصہ, اس کو تین طریقے سے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہندوستان کے اندر میں ایک ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسی ہے جو یہ لگاتار اس بات کو چاہ رہا تھا کہ بھائی پاکستان کے خلاف جو ہے بھارت اور بھی زیادہ سخت رویہ اپنائے, اور اس کا وہ نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار جو ہے یو این میں اس طرح کی باتیں کی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ لگاتار ہندوستان کے پردھان منتری جو ودیش دورہ کرتے ہیں, جو جتنے بھی انٹرنیشنل میٹنگز میں جاتے ہیں, کوئی جیسے ہر جگہ تو ٹیررزم ایک مکھ مدعا ہندوستان لے کر کے جاتا ہے, اور وہاں پہ پاکستان کو جو ہے وہ اس ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے کہ بھائی کہ وہ اس چیز کو پاکستان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کرے, ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے ڈکلیئر کرے. امریکہ کے ساتھ بھی جو بات چیت ہوئی, وہ جو پردھان منتری جو وہاں پہ سینٹ میں جو انہوں نے بھاشن دیا تھا, تو کل ملا کر کے یہ پوزیشن بن رہی تھی ہندوستان میں بھی, لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہندوستان دوسرے دیشوں کو اگر چاہتا ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر اسٹیٹ بتائے تو ہندوستان کو بھی وہ پوزیشن لینا پڑے گا, کیونکہ ہندوستان کے نظریے سے تو ابھی ہم نے اس کو پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا اسٹیٹس دے رکھا ہے. تو یہ ایک دوسری بات ہے, اور تیسری سب سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ ہندوستان اس بات کا اس چیز کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہے پاکستان کو کہ آپ اگر کشمیر کے مدعے کو اگر آپ انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو بھارت کا رویہ جو ہے سخت ہوتا جائے گا, اور اس سے بھی زیادہ کچھ اور سختی جو ہے وہ شبدوں میں جو ہے آ سکتی ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ رانا افضل صاحب. آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے بھی یہ باتیں کی ہیں کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کشمیر کے حوالے سے ان پر عمل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی نمائندہ بھرتی ہونا چاہیے, اور انہوں نے جو وہاں وائلیشنس ہیں ان کے بقول ہیومن رائٹس کی, ان کے اوپر پروٹیسٹ کیا, ان کی مذمت کی ہے, جس کے جواب میں ہندوستان نے ان کو ایک پاکستان کو ایک ٹیررستان قرار دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ پاکستان ہر جگہ ٹیررزم کرتا ہے اور وہاں سے وہ برآمد ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ اس سے پولیٹیکل امپلیکیشن کیا بنیں گے اور صورتحال کہاں جا کر ٹھہرے گی؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اپنی فرسٹریشن میں پھنستا جا رہا ہے, اور پاکستان نے جو گزشتہ چند سالوں میں ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف اقدامات کیے ہیں اس کی دنیا تعریف کرتی ہے اور پوری دنیا کو علم ہے, اور یہ خطہ جو ہے افغانستان اور پاکستان جہاں پہ ایک دنیا بھر کی کوالیشن فورسز افغانستان میں امن لانے کی کوشش کر رہی ہیں, تو وہ دنیا کے سارے جو الائیڈ ممالک ہیں ان کو پتہ ہے پاکستان کے کردار کا, لیکن ہندوستان جس دھٹائی سے کام کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے, اپنے سٹیٹس کو گرا رہا ہے. ہندوستان اگر پاکستان سے پہ فوکس کم کرے اور اپنے معاملات پہ فوکس زیادہ کرے تو ان کے لیے بڑا بہتر ہوگا, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تمام قوتیں جو ہیں ہندوستان کو مشورہ دیتی ہیں, لیکن ان کی سوچ جو ہے بہت ہی چھوٹی اور بہت محدود سوچ ہے, وہ پاکستان کے ساتھ کمپٹیشن میں رہتے ہیں, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں پاکستان بڑی کامیابی سے دنیا کو اجاگر کر چکا ہے کہ ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں, وہ 11 ملین ہیں, 11 ملین کشمیری ہیں, اور جتنی پاکستان کی فوج نہیں ہے اس سے زیادہ فوج ہندوستان نے 7 لاکھ فوج صرف کشمیریوں کے اوپر لگائی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو سنا جا رہا ہے, اور پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا احساس شاید ٹرمپ صاحب کو بھی ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عباسی صاحب کا ایک بڑا کامیاب دورہ ہے جس میں انہوں نے کمپریہنسولی پاکستان کی نمائندگی کی ہے, اور یونائٹیڈ نیشنز کی سالانہ کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے حالات کے اوپر گفتگو ہو, اور یہ ہر ملک جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی, تو یہ پوائنٹ سکورنگ کی جگہ نہیں ہوتی. اگر آپ حقائق کی بات کریں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی, اگر ہندوستان کی طرح آپ پوائنٹ سکورنگ کریں گے اور جھوٹ بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں آپ کسی کو امپریس نہیں کر سکتے.
رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. منیش کمار صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں جو کوششیں ہو رہی تھیں مستقبل میں ان کا کیا انجام ہوگا حالات کو معمول پر لانے کے لیے؟
دیکھیے, یہ جو میرے نظریے سے جو یونائٹیڈ نیشن کے اندر میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہندوستان پاکستان کی لگاتار, یہ آج سے نہیں میں دیکھ رہا ہوں, جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے یہ برابر اس چیز کو ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ رشتے کیسے بھی ہوں चाहे वो पति प्यार है हो या फिर वो खराब हो या फिर बातचीत हो रही हो, जैसे मनमोहन सिंह साहब के दौरान जो है कुछ अच्छी बातचीत हो रही थी, कुछ करारदाद जो है आपस में जो है हम लोग करने जा रहे थे, कुछ मैंने एक आज के माहौल से वो काफी बेहतर माहौल था, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी पाकिस्तान की तरफ से यूएन जनरल असेंबली के भाषणों में जब भी कश्मीर की बात उठी है तो ये हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि वो इन चीजों को जो है बिल्कुल ही बहुत ही सख्त लफ्जों में जो है उसको जवाब दे।
अच्छा।
तो ये उसको उसको मुझे लगता है कि ये पोस्टरिंग है, इसका कोई ग्राउंड के ऊपर जो है इसका कोई असर नहीं होता। आप इस चीज को देखिए कि जितने भी मनमोहन सिंह साहब के जमाने में जितने भी यूएन में जो इतने भाषण हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया हिंदुस्तान की तरफ से एक सख्त जो है जवाब जो है वो जरूर मिला है। तो ये मुझे लगता है कि ये पोस्चरिंग भी है। और दूसरी बात जहां तक ये है कि देखिए कि हिंदुस्तान का जो एक, एक जो पूरी चीजों को लेकर के जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही जिस तरह से जो पाकिस्तान में जो मैं एक डिफरेंस, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई जिंगोइस्टिक किस्म की बात में कह रहा हूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल जो हिंदुस्तान का जो रवैया है, सरकार की जो जो कंसर्न्स है हिंदुस्तान के अंदर में, वो मुझे भी लगता है कि मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार अभी पाकिस्तान से निपटने के मूड में नहीं है, ना ही उसके ऊपर कोई ज्यादा कुछ उस पर तवज्जो दे रही है। हिंदुस्तान की सरकार अपने अलग कामों में लगी हुई है और जो बॉर्डर वगैरह के ऊपर जो चीजें हो रही हैं वो बकायदा उसको आर्मी के हवाले कर दिया गया है, उसमें डे टू डे ब्रीफिंग भी शायद नहीं हो पा रही है दिल्ली के अंदर में।
अच्छा।
तो ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो मसला जो है ये एक पोस्टरिंग का है। आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि सरकार अभी जो पाकिस्तान में कुछ अभी टेम्पररी के हिसाब से अगर आप देखें जिस तरह की जो पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की है, वो थोड़ा सा जो है वो कंड्यूसिव नहीं है कि हिंदुस्तान जो है उसके साथ जो है बातचीत करे, और अगर बातचीत करे भी तो किससे करे, कहाँ करे। अभी वो पाकिस्तान में एक बार इलेक्शन हो जाए, नई सरकार आ जाए, तो मुझे लगता है ये कुछ रास्ता जरूर निकलेगा।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा, अगले सेगमेंट में आप हमारे साथ हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब वो खालिद रहमान साहब ने, डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के। खालिद रहमान साहब, जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी वजीर आजम की अक्वामे मुत्तहदा के जनरल असेंबली में तकरीर के जवाब में पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा है, पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस इसके क्या होंगे रीजन के ऊपर, जबकि पाकिस्तान इस वक्त बात कर रहा है रीजनल पीस की, खासतौर पर अफगानिस्तान के हवाले से और इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से।
देखिए, एक बार फिर इंडिया ने अपनी झुंझुलाहट का इजहार किया है उनके नुमाइंदे के इस जवाब की सूरत में। वैसे तो ये एक तकनीकी तौर पे जवाब देने का हक था, लेकिन बदकिस्मती से इसमें ऐसी किसी बात का जवाब नहीं आया जो पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वहाँ उठाए थे। मसलन अगर उन्होंने कश्मीर की बात की थी और वहाँ होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की बात की थी और अक़वामे मुत्तहदा से मुतालबा किया था कि वो इस सिलसिले में कोई अपना तरीक़ेकार इख्तियार करे इसको चेक करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, तो अगर जवाब देने का हक इस्तेमाल किया जाए और ये बात हो कि उन मौजूआत पे बात हो तो समझ में आती है। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा उनवान है जिस पे भारत के पास कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एक इल्ज़ाम तराशी का उनवान बना लिया। और जाहिर है कि इसके नतीजे में ना माजी में इस तरह के रवैये के नतीजे में हालात बेहतर हुए हैं और ना इस मौके पे हालात की बेहतरी की इससे कोई उम्मीद की जा सकती है। हालांकि पाकिस्तान के वजीर आजम ने तो वाजे तौर पे मुज़ाकरात की जानिब और पीसफुल मींस की जानिब बात की थी और मेरा ख्याल है इस पे बिल्ड करने की ज़रूरत है। जो मसाइल हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान और ख़ुद टेररिज्म का जो मसला है वो भी एजेंडे में मौजूद है। वो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इससे पहले कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात होती रही है उसमें टेररिज्म का भी इशू है, बाकी इशूज़ भी हैं। तो मसले का हल तो इसके अलावा कोई नहीं है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, एक दूसरे की बात सुनी जाए, उसी में से कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसने हालात या फ़ज़ा को और ज़्यादा ख़राब ही किया है और ख़ुद हिंदुस्तान अपनी इस तरह की बातें कर करके एक तरह से अपने लिए ये मुश्किल पैदा कर लेता है कि अगर वहाँ कुछ लोग मुज़ाकरात की बात करना भी चाह रहे हों और इसके हक में हों तो ख़ुद उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाए।
खालिद रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आप किसी तकलीफ से निकल कर आए थे, आपकी जहमत का मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। सामने इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ तो डॉक्टर मनीष कुमार साहब इंडिया से मौजूद हैं और पाकिस्तान से ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब मौजूद हैं, हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि भारत ने ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کی ہے جس میں 4 خواتین سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس کی ماڈیولیٹریز پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
بین الاقوامی معاملات، سماجی مسائل، ہالی ووڈ اور دنیا بھر سے انٹرٹینمنٹ اور ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ وینیو 360 میں پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے صرف آج نیوز پر. بین الاقوامی معاملات، سماجی مسائل، ہالی ووڈ اور دنیا بھر سے انٹرٹینمنٹ اور ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ وینیو 360 میں پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے صرف آج نیوز پر.
جناب عمران ملک صاحب، پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوج کی مبینہ فائرنگ سے 4 خواتین سمیت 6 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہوئے ہیں، جس کے جواب میں پنجاب رینجرز نے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا. ادھر یوسف جمیل صاحب نے سری نگر سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کشمیر میں عہدے داروں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی رینجرز کی تازہ فائرنگ میں بھارت اور پاکستان کے جموں کے علاقے میں مزید 4 شہری زخمی ہو گئے ہیں. یہ دونوں طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں، جوابی دعوے کیے جاتے ہیں. پاکستان نے بھارت کے ہائی کمشنر کو بھی طلب کیا اور مذمت کی اس حملے کی. اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ آپ خود دو ڈیفینس انالسٹ ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جفری صاحب بہت نوازش کہ آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں. دیکھیے، یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو لائن آف کنٹرول ہے اور ورکنگ باؤنڈری ہے، یہ تو بہت عرصے سے ہاٹ رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے اکراس ایل او سی اور اکراس ورکنگ باؤنڈری بہت فائر ہوتا رہا ہے اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے، بلکہ شروع سے ہی ہو رہا ہے. بیچ میں ایک پیریڈ آیا تھا جس میں کہ ایک سیز فائر قسم کی اگریمنٹ، آپ سمجھے ان ریٹن اگریمنٹ تھی، کہ 2003 تک سے لے کر آگے تک کافی سالوں تک کوئی ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے. مگر اب جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے تو میرے خیال میں ان واقعات کا جو ہے وہ تواتر جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. اب یہ جو کلیمز کرتے ہیں، پاکستان بھی کلیم کرتا ہے اور ہندوستان بھی کلیم کرتا ہے، تو یہ معلوم کرنا کہ بھئی کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، یہ تو بہت مشکل ہے. اور وہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ دونوں سائڈ پہ، پاکستان کی سائڈ پہ تو یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ موجود ہے، مگر ہندوستان کی سائڈ پہ نہ تو یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کے کوئی وہاں پہ نمائندے ہیں، ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ ایل او سی پہ یا ورکنگ باؤنڈری پہ تک آئیں، وہ صرف تک ہی محدود ہیں، اور نہ ہی کوئی انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک میڈیا کے لوگ وہاں پر آتے ہیں. تو ایک انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل قسم کا جو ہے پوائنٹ آف ویو وہاں سے آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو پاکستان میں تو یونائٹڈ نیشنز کے جو ملٹری آبزرور ہیں وہ تو ہر جگہ جا سکتے ہیں اور وہ اپنا ایک نیوٹرل اور ان بائس قسم کا ویو دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ معلوم اگر کرنا ہو کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، تو یہ یونائٹڈ نیشنز کے ملٹری آبزرور کا ایک بہت بڑا رول ہوگا، اور وہ صرف اس طرح اس وقت کامیاب ہوگا اگر دونوں جانب یہ نیشنز کے ملٹری آبزرور ہو.
اچھا ڈاکٹر منیش کمار، جیسا کہ خبروں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دونوں جانب کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دونوں جانب جو خواہش بھی ہے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں، تو بحیثیت ایک تجزیہ کار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی غیر جانبدار مبصرین اس بات کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں جا کر اپنی تحقیق کر کے کہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے کون صحیح کہہ رہا ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟
دیکھیے، مجھے جو لگاتار جو پچھلے کئی سالوں سے، جو 3-4 سال سے جو جس طرح کی خبریں آ رہی ہے، اس سے ایک چیز تو بالکل صاف ہے کہ گولی باری جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسی سے جو ہے وہ جھکنا چاہتا ہے بارڈر کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب جو سچویشن جو اس طرح کی جو ہو رہی ہے، اس کا صاف صاف ایک چیز جو ایز اے درجہ کار میں آپ کو اس چیز جو ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے انڈین آرمی کو جو ہے لوکل لیول پہ، پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ بھائی یہ کہ بارڈر پہ اگر کوئی پرابلمس آ رہی ہیں تو اس کا کلیئرنس، اس کی رپورٹنگ دلی کے ڈیفینس منسٹری سے ہوا کرتی تھی، لیکن پچھلے 2 سال سے یہ اس چیز کو انڈین آرمی کو جو ہے اس سے جو ہے الگ کر دیا گیا ہے, اور یہ اس طرح کے آدیش دے دیے گئے ہیں, آرڈرز دے دیے گئے ہیں کہ جو پرابلم لوکلی اسٹارٹ ہوتا ہے اس کو وہیں پہ آپ ڈسائڈ کر کے آپ جوابی کاروائی کر سکتے ہو, اس کے لیے کسی کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو آفیسر انچارج ہے, جو کور کمانڈرز ہیں, وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی جو بارڈر پہ ہے, جو رینجرس وہاں پہ ہیں, وہ ویسے بھی وہاں کے سیویلین گورنمنٹ کے اندر میں نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ہو کہہ رہا ہے کہ دو آرمی جو ہے بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ہو کر کے آپس میں جو ہے اپنا وہ طاقت کا جو ہے پروگرشن جو ہے وہ کر رہی ہے, اس کا ایگزیبیشن جو ہے وہ چل رہا ہے. جہاں تک بات ہے کہ اس چیز کو کیسے اسٹاپ کیا جائے, ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ لگاتار ہو رہی ہے, وہ ہم بھی آپ کو ہم لوگ کم سے کم پچھلے دو تین سال سے اس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی کہ ڈی جی ایم جو ہے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی یہ رک نہیں رہا ہے. یہ نہیں رکے گا, یہ رکے گا تب جب کوئی پولیٹیکل ڈیسیزنس ہو, ایسے پولیٹیکل ڈیسیزنس ہو جس کو لے کر کے پاکستان کی سرکار اپنے آرمی کو روک سکے اور ہندوستان کی سرکار اپنے آرمی کو جو ہے اس کو کنٹرول کر سکے, تب جا کر کے یہ جو بارڈرس کے اوپر جو ابھی جو گولی باری کی جو گھٹنائیں آ رہی ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں, اس پہ لگام لگ سکتی ہے. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا, اور آرمی جو ہے وہ دونوں ہی جو دونوں دیشوں کی جو آرمی ہے وہ کسی کی بات بارڈر کے اوپر اگر کوئی ہلکا سا بھی کوئی چھوٹا سا بھی کچھ یہ لگتا ہے تو وہ کسی کے بس میں تو ہوتے نہیں ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پولیٹیکل لیڈرز کو گورنمنٹس کے لیول پہ اس کو جو ہے
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
جو ہے کیونکہ اس میں سب سے دکھد بات یہ ہے کہ اس میں سیویلینس کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے بارڈر کے دونوں سائڈ.
تو سیویلین لیڈرشپ جو ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ انیشیٹو کیوں نہیں لیتی ہے آخر؟
دیکھیے وہ انیشیٹو لینے کا جو ہے وہ دھیرے دھیرے راستہ جو ہے وہ کلوز ہوتا چلا جا رہا ہے. جس طریقے سے جو مسئلہ جو ہے, جیسے دیکھیے اب یو این او کے اندر میں جو بات چیت ہو گئی, اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم وی آر بلڈنگ والز, ہم لوگ جو ہے اپنے اپنے فریم ورک اپنے اپنے نیریٹو میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں, چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو, دونوں اپنے اپنے نیریٹو کو جو ہے اتنے کس کے ہم لوگوں نے پکڑ رکھا ہے کہ ہم اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ ہمارے نیریٹو میں آ کر کے وہ بات چیت کرے. تو یہ بات چیت کا یہ تو کوئی طریقہ ہے نہیں, کیونکہ جب بات چیت ہوگی تو دونوں آدمی کو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس پہ کمپرومائز کرنا ہوگا. پہلے کچھ بات چیت ہو رہی تھی, پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا, پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے مودی صاحب نے کچھ جو ہے وہ قدم بڑھائے تھے, لیکن پھر ڈومیسٹک پالیٹکس پاکستان کے اندر میں ایسا ہو گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ اس کے شکار ہو گئے. تو اس کو مجھے لگتا ہے کہ بھائی جو میرا اپنا جو ماننا ہے کہ پاکستان میں ایک بار الیکشنز ہو جائیں گے, نئی گورنمنٹ آئے گی, پھر اس کے بعد دیکھیے پھر کیا رخ ہوتا ہے, کیا مزاج ہوتے ہیں, کیا بات چیت ہوتا ہے, اس گورنمنٹ کا کیا کنسرن ہوتا ہے, اس سے پھر یہ طے ہوگا کہ بھائی آگے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کیا رشتہ ہوگا. کیونکہ ابھی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ نہ ہی ان کے پاس وہ ساتھ ہے, نہ ہی اس کو اتنا اقبال ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے خاص کر کے وہ رشتوں میں کچھ جو ہے کوئی قدم اٹھا سکے.
عمران ملک صاحب, کیا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ با اختیار اتنی نہیں ہے کہ وہ قدم اٹھا سکے پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے؟
نہیں, میرے خیال میں جاسر صاحب میرا پوائنٹ آف ویو تو ڈاکٹر صاحب سے بالکل ہی مختلف ہے, اور ان کی بات چیت سے ان کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان رینجرز جو ہیں وہ پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کے انڈر کمانڈ ہیں, اس لیے وہ انڈر سویلین کنٹرول ہے. تو ایک بات میں یہاں پر اس کی میں تصدیق کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بات چیت ہونی ہے سویلین گورنمنٹ کے درمیان میں, اس کے اندر تو قدغن تو ہندوستان کی حکومت نے لگایا ہوا ہے. ہندوستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہم پاکستان سے اگر بات کریں گے تو صرف اس ٹیررزم کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بقول ان کے پاکستان انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر کر رہا ہے, اور کشمیر کے ایشو پر سے یا ایشو ایز سچ کو ریزالو کرنے کے پر وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو بات چیت تو تمام دروازے تو ہندوستان نے بند کیے ہوئے ہیں,
جی.
ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر منیش صاحب نے اشارہ دیا کہ ہماری سویلین گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ہندوستان سے بات کرنے کا. تو ابھی کل کی بات ہے, ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی میں گئے,
انہوں نے آفر کیا,
انہوں نے ایک پولیٹیکل ڈیسیشن لیا ہے اپنی تقریر میں انہوں نے کہا ہے, اور انہوں نے یونائٹیڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ ابھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن پہ عمل نہیں ہو رہا ہے, اور جو بائی لیٹرل ایک فورم تھا پاکستان کو اور ہندوستان کے شملہ ایگریمنٹ کے بارے کے ذریعے تھے 1972 سے لے کر اب تک 45 سال میں اس میں ایک قدم ہم آگے نہیں بڑھے ہیں, تو اب وقت آ گیا کہ ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں. تو ہندوستان جو انڈین ہیڈ کشمیر کے اندر اپنے تمام جو یہ اتنی اٹراسٹیز کر رہا ہے اور ظلم اور بربریت کی جو انہوں نے وہاں پہ پوری مارکیٹ گرم کی ہوئی ہے, اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے پاکستان نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ایک اسپیشل ریپرزینٹیو یا اسپیشل کشمیر کا انوائے بنائے یونائٹیڈ نیشنز, جو وہاں پر جا کر دیکھے اور تمام معاملات کو اسٹڈی کرے اور اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ جو ہندوستان جو ہے انہوں نے یونائٹیڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے جو کہ پلیبسٹ کی بات کرتے ہیں, شملہ ایگریمنٹ کے اوپر انہوں نے کوئی آگے قدم نہیں بڑھایا ہے, تو میرے خیال میں اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تو یہ وہی راستہ ایک اور ہو سکتا ہے جیسے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے P5+1 نے ایک کوشش کی تھی, تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بھی یہ کوشش کی جا سکتی ہے, اور اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو میرے خیال میں ساؤتھ ایشیا کے تقریباً 1.5-2 بلین لوگ جو ہیں یہ بہت شوق کا سانس لے سکتے ہیں اور ان کی جو اکنامک کنڈیشن جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتی ہیں.
بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, ڈاکٹر منیش کمار صاحب. اور سامعین, اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ نواب خیر بخش مری کے صاحبزادے گزین مری کو دبئی سے کوئٹہ پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا ہے. ان پر بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نواز مری کے قتل کے الزام ہے اور اس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب جو حکومت بلوچستان کے ترجمان ہیں, اور جلال نورزئی صاحب جو ایک تجزیہ کار ہیں. لیکن پہلے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے اس سلسلے میں جو کہا ہے وہ سن لیتے ہیں.
پورے بلوچستان میں ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہیں ان کو کورٹ آف لا میں کل پیش کر دیا جائے گا اور پھر ہم ان کا ریمانڈ لیں گے, اور جو ایف آئی آر جن میں نامعلوم لوگوں کے خلاف ہیں انہیں بھی جہاں جہاں ہمیں شک ہوگا تو ہم ان ایف آئی آر میں جو ان کو انوالو کریں گے اور ان کا ٹرائل کریں. ریاست کو کیا ضرورت پڑی ہے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی جو 20 سال ابسکونڈر رہے ہیں یا معصوم لوگوں کو قتل کریں. ہاں, ہمارا ایک پرامن بلوچستان پالیسی ہے, ہم اس پر بڑا فوکسڈ ہیں کہ جو لوگ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اس کا ریاست نے ایک طریقہ کار طے کیا ہے, وہ اتھارٹیز کے سامنے آ کے سرنڈر کریں,
اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ بتائیے انوار اللہ کاکڑ صاحب کہ یہ جو ڈیل کی بات ہے یہ آئی کیوں آخر, جب آپ نے ایک آدمی کو گرفتار کیا یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے؟
دیکھیں جی, میرے علم میں تو کوئی ڈیل نہیں ہے, لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں اس چیز کو, وہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ تھا واپس آنے کا. 18 سال he has remained absconder, وہ روپوش رہے ہیں, اور جو قانون تھا وہ ان کی تلاش میں تھا, اور 18 سال بعد آج صبح کوئٹہ کے ایئرپورٹ پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ ان کے ہاتھ آئے اور وہ انہیں لے گئے ہیں. ظاہر ہے وہ ان سے مزید تفتیش کریں گے اس جرم کی بابت, اور یہ اتنا ہی معاملہ ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. نورزئی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں جا کے ٹھہرے گی؟ اس لیے کہ اس کو ایک ڈیل کا بھی نام دیا جا رہا ہے لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے بالکل کھل کے تردید کرتی ہے اس بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس سبب سے آئے ہیں؟
دیکھیں, اس میں جعفری صاحب, اگر کوئی ڈیل نہ بھی ہو تو میں اس کو ایک بہت بڑی تبدیلی سمجھتا ہوں, بالخصوص بلوچستان کے قبائلی معاشرت میں اور بلوچستان کی سیاست میں, کہ ایک شخص جو 18 سالوں سے خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے, اور ایک مرحلے پہ حکومت پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے ان کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا تھا, اور وہ وہاں پہ کچھ عرصہ گرفتار بھی رہے تھے, انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. اور اس بات پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نوابزادہ گزین مری بھی اپنے موقف کے لحاظ سے بڑے سخت تھے اور ان کی لبوں پر بھی آزادی کا مطالبہ تھا, لیکن بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اب چونکہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے جس طرح وہ آئے, اور وہ قومی دائرے میں شامل ہوئے ہیں, اور یہاں کی سیاست میں وہ خواہاں ہیں کہ حصہ لینا چاہیں, اور اس کے روابط ہیں یہاں کے سیاستدانوں سے بھی, جیسے ذوالفقار علی مکسی کے دور میں 1994 میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے پاس وزارت داخلہ کا قلمدان تھا, اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں, بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور یہ قیاس سرائیاں بھی کی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کہ جب وہ ان کیسز سے ان کی جان خلاصی ہو اور وہ بری ہو یا وہ ضمانت پر ہو تو وہ اپنے سیاسی ایک پلیٹ فارم کا تعین اگر کریں گے تو وہ پیپلز پارٹی ہوگی, وہ آصف علی زرداری کے ساتھ جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے اب ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے بھی آصف علی زرداری کے دور میں جب وہ مفاہمت کی باتیں ہو رہی تھیں اس حوالے سے کچھ کمیٹیاں بھی بنی تھی, بلکہ چار مرتبہ کمیٹیاں بنی جلاوطن بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کے حوالے سے, بات چیت کے حوالے سے, لیکن وہ ساری سرسری تھی اور مثال کے لیپا پوتی تھی, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. البتہ کیسز جلاوطن رہنماؤں پر سے اٹھا لیے گئے تھے اور ان میں جزین مری بھی تھے جن پر بھی بہت سارے کیسز ریاست کی جانب سے قائم کیے گئے تھے, وہ اٹھا لیے گئے. اب چونکہ کچھ کیسز کولو کے اندر تین کیسز ہیں جو انسداد دہشت گردی کے تحت قائم ہیں, یہ سامنے آئے ہیں, میرے خیال سے اس وقت تک جو ان کے وکیل غزین مری کے وکیل ارباب طاہر کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کے تحت ان کو حراست میں لیا گیا ہے, چونکہ وہ حفاظتی ضمانت پر تھے 25 ستمبر تک, لہذا اب ان کیسز میں ان کو اٹھایا جا چکا ہے. ظاہر اب غزین مری کی بریت یا ان کی رہائی یا ضمانت یہ ایک جوڈیشل پروسیس کے تحت ہی ہوگا, یعنی ایک اختیار بالخصوص جسٹس نواز مری کیس میں ریاست کو بھی یہ اختیار نہیں ہے, اور پھر جسٹس نواز مری کو ایک قبائلی معاملہ ہے, وہ ایک الگ اس کا ایک عمل ہے, اس میں نواب خیربخش مری بھی مطلوب تھے, بعد ازاں وہ ضمانت پہ رہا ہوئے, غالباً بری بھی ہوئے, اور اسی طرح بحیر بیار اور زامران ان پر بھی اس قتل کے حوالے سے کیسز ہے جو کہ رپوش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اب ریاست کو بھی ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے تاکہ انہیں قبول کیا جائے, اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے آنے کی بات کہی اب وہ آ گئے تو انہوں نے رجوع کر لیا ہے اپنے خیالات سے.
صحیح,
ایسے مواقع پیدا ہونے چاہیے
کہ لوگوں کو مواقع ملیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی کاکر صاحب, ایک آخری بات یہ اور فرمائیے کہ جو آپ کا پروسیس ہے لوگوں کو مین اسٹریم ملانے کا اور یہ جو سو کالڈ انسرجنسی اس کو ختم کرنے کا, اس پہ کس حد تک آپ کو کامیابی ہو رہی ہے؟ اختصار کے ساتھ ذرا بتائیے.
دیکھیں جی, اس میں میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ریاست ایک میانہ روی اور بیلنس کا نام ہے. ریاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے اور ون فائن مارننگ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ چلو اب وہ آداب نہیں ہو سکتے ہیں تو جا کر ریاست کا جو نرم پہلو ہے, جو نرم گوشہ ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس ایک نارمل زندگی گزار لیں. یہ نیچر کے پرنسپل کے تحت, یہ ڈیموکریٹک پرنسپلز کے تحت, یہ سویلائزڈ پرنسپلز کے تحت شاید ہی دنیا میں کہیں اس طرح کا آؤٹ لک موجود ہو, اگر ہے تو میرے علم میں ایٹ لیسٹ نہیں ہے. ہاں, رجوع کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, اسلام میں بھی قتل عمد ارادتاً جو قتل ہے اور غیر ارادی قتل ہے اس میں تفریق ہے. ایک کنٹمپلیٹڈ مرڈرز کی جو سسٹمیٹک کمپین فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز ہوئی ہو, اس میں بہت سارے لوگ اپنے پیاروں سے جان ان کی وہ گنوا چکے ہوتے ہیں.
جی,
کیا ریاست کی کوئی ذمہ داری ان وکٹمز آف وائلنس کی طرف بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ریاست کے سامنے ایک سوال ہے, یہ حکومتوں کے سامنے ایک سوال ہے.
جی,
یہ اس جوڈیشل پروسیس اور سسٹم کے سامنے ایک سوال ہے, یہ انٹائر ہیومن سویلائزیشن کے سامنے ایک سوال ہے.
صحیح,
اگر اس طریقے سے ہم رکھیں گے باتوں کو تو پھر کل ملا فضل اللہ صاحب کو بھی ہم مین اسٹریم میں لے آئیں گے, باقی جتنے لوگ ہیں ان کو الیکشن لڑوا لیں گے. کیا کوئی پروسیس ہونا چاہیے؟ ہاں, یقیناً ہونا چاہیے. ایک جو رجوع ہے وہ چینج آف کمپلیٹ ہارٹ, چینج آف سرکمسٹانسز کی وجہ سے نہ ہو تو بہتر ہے, اور چینج آف ہارٹ کے بعد بھی جو سنگین جرائم ہوئے ہیں اور سنگین گناہ ہوئے ہیں اس میں جو انصاف کے تقاضے ہیں کم سے
وہ پورے ہونے چاہیے. بالکل,
اور وہ جب پورے ہو جائیں اس میں انتقام کی بو نہیں آنی چاہیے ریاست کی جانب سے, اور میں انشور کرتا چلوں کہ ہماری جانب سے غزن مری صاحب کے ساتھ انتقام کے رویے کی بو نہیں آئے گی, لیکن جو انصاف ہوگا
اس کے تقاضے پورے ہوں گے,
حکومتوں کو پورے کرنے ہوں گے.
انوار اللہ کاکڑ صاحب, نور زئی صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا. صاحبان, اب ہم چلیں گے اپنے انٹرنیشنل موضوعات کی جانب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر عارف انصار صاحب موجود ہیں، پولیٹیکٹو واشنگٹن کے سینئر ریسرچر ہیں، اور ڈاکٹر عطا محمد صاحب ہیں، پیرس یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، وہاں پڑھاتے ہیں، یہ دونوں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ایک بریک لیں گے چھوٹا سا، جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر۔
اور سمیت ہم یہ بتا چلیں گے، ہمارے بہت سارے سننے والے اس وقت انٹرنیٹ پر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، ظاہر ہے ہم سب کے نام نہیں بتا سکتے، دو ایک نام میں بتا دیتا ہوں۔ صوفی عامر صاحب ہیں، ابن گلزار صاحب ہیں، احمد سراج چودھری صاحب ہیں۔ صوفی عامر صاحب نے دوبارہ ہمیں انٹرنیٹ پہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں، آپ کے تبصرے ہم اپنے پروگراموں میں وقتاً فوقتاً شامل کرتے رہتے ہیں۔ اب اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ عارف انصار صاحب، جو بتائیے کہ جو اس وقت ایران نیوکلیئر ڈیل ہے اس کے بارے میں متضاد آ رہے ہیں، جو باقی سگنیٹریز ہیں اس معاہدے کے، ان کا موقف کچھ اور ہے، امریکہ کا موقف کچھ اور ہے، یہ ڈیل آپ کے خیال میں اس کا مستقبل کیا ہے؟
جی، یہ سوال جعفری صاحب سبھی سوچ رہے ہیں یا ان معاملات پہ جو غور و فکر کرتے ہیں ان سب کے لیے یہ معمہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ڈیل بڑی مشکلات سے تشویر
تک ہوئی اور کوئی
آسان نہیں تھا یہ کام، لیکن اس وقت جب اس کا مستقبل جو کوشچن کیا جا رہا ہے تو اس لیے سب کو تشویش ہے۔ کلیئر نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کل بیان سنا ٹیلرسن صاحب کا، تو ان کے مطابق جو ہے ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ایلائز ہیں وہ اس میں اس بارے میں کنسنسس نہیں ہے، میرا خیال ہے فرانس کی طرف سے کچھ بیانات آئے ہیں کہ اس ڈیل کو دوبارہ غور سے دیکھنا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے میرا خیال ہے جو پلیئرز انوالوڈ تھے ان کی طرف کوئی ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کو دوبارہ ری ایویلویٹ کرنے کے لیے۔ لیکن ظاہری بات ہے اس میں تشویش ہے کرنٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ یہ کس حد تک ایران کو قابو میں رکھ رہی ہے اور وہ اس موقع پہ جا کے جو ہے بریک آؤٹ، جب اس اگریمنٹ کی جو ٹرم ہے جب وہ ختم ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس تشویشات کی وجہ سے جو ہے اس پہ دوبارہ غور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور کنسرن ان کا مصر پروگرام ہے ایران کا، جو کہ اس ڈیل میں شامل نہیں تھا، اور اس بارے میں جو کنسرن ہے وہ بھی اس کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں اس ڈیل کو۔
اچھا ڈاکٹر عطا محمد، آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ واز اے بیڈ ڈیل؟ ڈاکٹر عطا محمد صاحب لائن پر ہیں آپ؟
جی میں لائن پر ہوں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک بیڈ ڈیل تھی، یہ ایک اچھی ڈیل تھی، کیونکہ جب تک چیزیں ٹیبل کے اوپر نیگوشیشنز کے ساتھ کی جاتی ہیں تب تک چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں۔ جب نیگوشیشنز اور ٹیبل سے چیزیں اٹھ جاتی ہیں اور آپس میں بات چیت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی بری سے بری ڈیل یا کوئی بھی اچھی سے اچھی ڈیل جو ہے نا وہ اپنی افادیت کھو جاتی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں آج کل ابھی یہ جو یونائٹیڈ نیشنز کے جو اجلاس کے اجلاس میں جو اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک سخت قسم کی تقریر کی گئی ہے اس کے اوپر کافی لوگوں کا شدید رد عمل سامنے آیا، تو میرے خیال میں شاید یہ ایک ایسا فورم نہیں تھا کہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اس قسم کے سخت ریمارکس دیے جاتے ایران کی طرف یا نارتھ کوریا کی طرف، کیونکہ یہ وہ سارے دروازے بند کر دیں گے۔ صرف نارتھ کوریا، ایران یا یو ایس انوالو نہیں ہے، پورا یورپ انوالو ہے۔ اینڈ آلسو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فرانس کی طرف سے اس کے بارے میں کافی کنسرن شو کیا گیا، باقی بھی کافی کنٹریز کی طرف سے، جرمنی کی طرف سے بھی کنسرن شو کیا گیا کہ میرے خیال میں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک الائی اس معاہدے سے ایسے یکدم نہیں نکل سکتا، اٹ ول افیکٹ آل آف دی ادر سگنیٹریز آلسو۔
اب مسعود عبدالی صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ اس کو ری نیگوشیٹ کیا جاتا ہے تو کیا ایران پھر شامل ہو جائے گا اس میں، تیار ہو جائے گا ری نیگوشیشن پر؟
شکریہ جعفر صاحب. دیکھیں اس میں تو پہلی بات تھی کہ کل ایران کے میں سن رہا تھا کسی وزیر غالباً وزیر خارجہ یا وزیر توانائی نے کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر فرض کیجیے کہ ہم نیگوشیٹ کر بھی لیتے ہیں, دوسرا معاہدہ سائن کر دیتے ہیں جو بالکل ٹرمپ صاحب کی منشا کے مطابق ہوتا ہے, تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ 2020 میں کوئی نیا صدر آیا اگر تو وہ دوبارہ ہم سے نیا معاہدہ نہیں کروائے گا. اچھا اس سے ایک اور بات جو ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے کوریا کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے. کوریا یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم آج معاہدہ کر بھی لیتے ہیں اس سے امریکہ سے اور اپنے پروگرام کو رول بیک کر لیتے ہیں تو کیا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ چار سال کے بعد وہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کروائیں گے ہم. میرا تو خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب نے یہ بات کر کے یہ مسئلے کو اٹھا کر کے ایک طریقے سے خود اپنی پوزیشن کمزور کر دی ہے کوریا کے محاذ پر بھی, کیونکہ کوریا کے لیے بھی ایک دلیل ہو گئی ہے. اور پھر اس میں ایک اور جو مسئلہ ہے, اس وقت جو روس اور چین جو ہیں وہ ایران سے کسی بھی قسم کا تصادم نہیں چاہتے بلکہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران سے. تو اگر اور یہ معاہدہ آٹھ رکنی ہے نا, اس نے اس کے اندر یورپی یونین ہے, پانچوں طاقتیں ہیں اور جرمنی ہے اور ایران ہے, تو یعنی یہ معاہدہ ایک فرد ایک پارٹی کے کہنے سے تو منسوخ نہیں کیا جا سکتا, یہ ترمیم نہیں کی جا سکتی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کہہ کر کے اس مسئلے کو, اور پھر اس میں خود بھی ابہام انتظامیہ میں بھی ہے. خود ٹیلرسن صاحب نے یہ کہا کہ ٹیکنیکلی کمپلائنٹ ہے ایران, یعنی نیوکلیئر مسئلے کے اوپر ٹیکنیکلی کمپلائنٹ ہے, ہمیں اس میں کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن اس کے روح کے مطابق نہیں ہے کہ وہ میزائل پروگرام کے اندر میزائل بنا رہا ہے مسلسل. لیکن میزائل پروگرام اس ڈیل کا حصہ نہیں تھا, یہ ڈیل تو صرف نیوکلیئر کے لیے تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی سخت پوزیشن لے کر کے ٹرمپ صاحب نے خود کوریا کے مسئلے پہ بھی اپنی پوزیشن کو کمزور کر دیا ہے.
اچھا آپ نے ذکر کیا نارتھ کوریا کا, عارف انصار صاحب وہ اس وقت تو میرے خیال میں دنیا میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ نارتھ کوریا کا نیوکلیئر پروگرام ہے, اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی سختی اور کتنی تلخی آ گئی ہے ریٹرک میں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ شمالی کوریا کا جوہری پروگرام رول بیک ہو سکے یا وہ اس کو فریز کر سکیں اس اسٹیج پر؟
جعفری صاحب میرے خیال میں وہ ایک پروسیس کے تھرو ایک آؤٹ کم ہو سکتا ہے, لیکن فوراً اس طرف پہنچنا تو بڑا مشکل ہے. ایک اس وقت جو امیجیٹ ضرورت وہ یہ ہے کہ ایک جو جس طرح کی آپ نے کہا کہ ریٹرک ہے, اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ٹرمپ صاحب کی طرف سے اور کم جونگ اون کی طرف سے, تو اس میں ہم نے ایگوز کو الگ کرنا ہے اور فوراً جو ہے جو سبسٹینس ہے اس کی طرف لانا ہے. کیونکہ اگر بات چیت کا جو کنیکشن ہے وہ بنتا ہے, شروع ہوتا ہے, پہلا اسٹیپ تو وہی ہے, اس کے بعد پھر جو بھی روڈ میپ بنتا ہے کس طرف بات جاتی ہے وہ تو اب اس نیگوشیشن کے تھرو ہی نکل سکتا ہے. لیکن امیجیٹ کنسرن میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے ریٹرک ہے سب کچھ ہے, لیکن اس میں ظاہری بات ہے اتنی سینسیٹیوٹی ہے, ہم نیوکلیئر آرمز کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی غلطی کی اس میں مارجن ہے ہی نہیں. تو اس کا ریشنلی اگر سوچا جائے تو اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں کہ اب اس کے علاوہ کہ نارتھ کوریا کو انگیج کیا جائے. ٹھیک ہے سینکشنز اور ان کے تھرو اس کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی جو آؤٹ کم ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے, ان کو انگیج کیا جائے اور اس چیز کو اوائڈ کیا جائے کہ کوئی خطرناک مسٹیک ہو, یا اس طرف تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جس قسم کی ریٹرک استعمال ہو رہی ہے.
ڈاکٹر عطا محمد صاحب یہ بتائیے کہ نارتھ کوریا کو انگیج کرنے کے لیے جو سب سے بڑا رول پلے کر سکتے ہیں وہ دو ہی ملک ہیں, یا چین ہے یا روس ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی طرف سے ایک بڑی خاموشی سی ہے یا ایک بے عملی سی نظر آتی ہے, اس کا کوئی خاص سبب ہے یا یہ ورلڈ پولیٹکس کا حصہ ہے؟
آپ کا سوال کافی یہ ضروری سوال ہے, لیکن یہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے بڑی واضح طور پہ نظر آئی ہیں یہ آخری ہفتے میں, جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور ان کے جو امبیسڈر ہیں یو این میں ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ نیگوشیشن از اوور, اب بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اور ہم نے یہ بڑا واضح دیکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کی طرف سے خاصے سخت قسم کے بیانات سوشل میڈیا پہ اور خاصے سخت قسم کی دھمکیاں ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے. ابھی تک یہ بات بالکل واضح ہے کہ رشیا اور چائنا دونوں اس چیز کی بڑی سپورٹ میں ہیں, فیور میں ہیں کہ ہمیں نیگوشیشن کے ذریعے, ڈپلومیٹک نیگوشیشن کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اب یو ایس نے بھی چائنا کو مسلسل ایک نشانے پہ رکھا ہے کہ یو ایس جو ہے چائنا جو ہے وہ نارتھ کوریا کو بہت سپورٹ کر رہا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یو ایس کے پاس آپشن کون کون سی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کیا آپشنز ہیں, ان کے پاس اکنامک سینکشنز کے آپشنز ہیں, وہ یوز کر چکے ہیں. دوسری ان کے پاس کوورٹ ایکشنز کی بھی آپشنز ہیں, وہ بھی وہ استعمال کر چکے ہیں. ایک رپورٹ سامنے آئی تھی 2015 میں, جس میں ایک انکشاف کیا گیا تھا کہ جیسا کہ ایران کے ساتھ یو ایس نے وتھ دی ہیلپ آف اسرائیل کیا تھا, ایک سٹیکس نیٹ نامی وائرس, کمپیوٹر وائرس بنایا گیا تھا جس نے جو یورینیم انریچ پروگرام تھے اور کمپیوٹر تھے ان کو اٹیک کیا گیا تھا ایران میں, اور انہوں نے کافی ڈیمیج کیا تھا. سیم اسٹریٹجی کے ساتھ نارتھ کوریا کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو دس شوز کہ نارتھ کوریا ٹیکنالوجی میں کافی اسٹرانگ ہے.
لیکن اس کی تردید ہو گئی تھی امریکہ کی جانب, تردید ہوئی تھی اس کی, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی.
ایسی رپورٹ ایگزٹ کرتی ہے, اگر آپ اس کو سرچ کریں یو کین فائنڈ دی رپورٹ. یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے 2015 میں. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ ملٹری فورس کا بھی ایک آپشن ان کے پاس ہے, وہ بار بار بات کرتے ہیں, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کے اوپر جو ساؤتھ کوریا کا کیپیٹل سٹی ہے سوئل, اس میں لوکل پاپولیشن 25 ملین تک ہے. تو جو یو ایس کے اپنے ملٹری ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کی بہت زیادہ نشاندہی کرتے ہیں, انڈیکیشن کرتے ہیں کہ یہ جو ملٹری فورس کو یوز کرنے کا ہم ایک بات کرتے ہیں, تو ہمارے پاس اس کی آپشن بہت زیادہ لمیٹیڈ ہے, کیونکہ نارتھ کوریا اگر فوراً ہی ساؤتھ کوریا کو کیپچر کرتا ہے تو جو سیویلین کیجوئلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ چلی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ اکنامک کورٹ ڈپلومیٹ اور ملٹری فورسز, یہ چاروں یو ایس اپلائی کر چکا ہے اور کوشش کر چکا ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے. دوسری طرف نارتھ کوریا کی طرف سے ان کو نارتھ کوریا کی طرف سے نظر آتا ہے, فرسٹ دے وینٹ فار دیئر میزائلز, وہ انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے, لیکن ریسنٹلی جو ہائیڈروجن بم کا ایک ایکسپیریمنٹ سامنے آیا اس کی بات کی گئی ہے, اور نیا جو ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ نارتھ کوریا ایک ایسے چھوٹے بم بنانے کی طرف جا رہا ہے جو میزائلز کے اوپر فٹ کیے جا سکیں, تو وہ بالکل کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹیو ہے. بٹ اسٹریٹجی کوڈ ورک, جو مین ایک چیز ہے, سب سے زیادہ جو اکنامک سینکشنز کی بات ہے اس میں جو مین ڈرائیور ہے وہ چائنا کا رول ہے. نارتھ کوریا کی 1400 کلومیٹر لمبی سرحد چائنا کے ساتھ لگتی ہے, اور نارتھ کوریا کی دوسری بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے, اور اس کا سب سے بڑا بائر چائنا ہے. دس کڈ بی اے ویری چیلنجنگ کہ اگر چائنا اس میں کوئی رول پلے کرتا ہے, اس اکنامک سینکشنز کو سٹریس کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے. اینڈ سیکنڈلی ڈونلڈ ٹرمپ آلسو میڈ اے اسٹیٹمنٹ کہ ہم ان ملکوں کے ساتھ بھی ٹریڈ ختم کر دیں گے جو نارتھ کوریا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے. چائنا از ون آف دی بگیسٹ الائی وتھ یو ایس اے, اینڈ چائنا از ون آف دی بگیسٹ بائر آف ٹیکسٹائل فرام نارتھ کوریا. تو یہ اسٹیٹمنٹ دینا بہت آسان ہے, لیکن اس کو انفورس کرنا بہت مشکل ہے. مور دین 100,000 آف پیپل اینڈ بزنس ان یو ایس دے ول بی شٹ. آپ چائنا کے ساتھ اپنی اکنامک یا آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ اپنی اکنامک جو ٹریڈنگ ہے وہ کیسے بند کریں گے؟
صحیح.
تو یہ ایک بڑی
کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جی
ہمارے سامنے.
عبدالی صاحب لاسٹ ورڈ, میرے پاس ڈیڑھ منٹ ہے جی.
دیکھیے, اس پہ جو بہت اچھا ماڈل تھا ہمارے پاس وہ ایران کا تھا, یعنی 2013 اور 2014 میں, 2013-14-15 میں تقریباً یہی صورتحال مشرق الوسطی میں ہو رہی تھی. مشرق الوسطی بالکل جس کے دہانے پر تھا ایک بڑی جنگ کے, اور اس وقت بھی سینکشن کی بات تھی. اس وقت یعنی بہت اچھے طریقے پہ ایک معاہدہ کیا گیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا, خود ایران کے لیے قابل قبول تھا, خود یعنی اس وقت اوباما صاحب نے کہا تھا کہ ون ون ماڈل ہے, یہ سب کے لیے اس میں فائدہ ہے, اور انہوں نے کیش کئی بلین ڈالر جو ہے بھجوائے ایران کو, جو ان کے ساتھ سے انہوں نے فریز کیے تھے امریکہ کے اندر. تو ایک بہت اچھی طرح سے معاملہ چل رہا تھا. اب یہاں معاملہ ایک اور یہ بھی ہے کہ چونکہ اسرائیل کو پسند نہیں تھا, ساری دنیا میں سے ایک ملک تھا جو سخت مخالف تھا اس معاہدے کا, وہ تھا اسرائیل. اب وہ لگ رہا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اسرائیلی آ گیا.
نہیں, آپ امریکہ کے ساتھ نارتھ کوریا کی بات کر رہے ہیں اصل میں, کہ نارتھ کوریا کے ساتھ جی.
نارتھ کوریا کے مسئلے میں بھی یہی کہ وہاں پر اب ضرورت معاہدے کی, اس لیے کہ بات بالکل صحیح کہ چین کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ اس لیے کہ کوئی 3 بلین کی ایکسپورٹ ہے اس کی کوریا کی, جس میں تقریباً 2.5 بلین جو ہے وہ چائنا کو ہوتی ہے. اسی طرح امپورٹ کا حال بھی, اس وقت سب سے اہم رول جو ہے وہ چائنا کا ہے, اور چین جو ہے وہ جو ہے کسی قیمت پہ بھی وہاں پر کشیدگی نہیں چاہتا, لڑائی نہیں چاہتا, اس لیے کہ اس کا وہ
خود اپنا انٹرسٹ
ہے. چین کی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ کسی طور سے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے, لیکن اس کے اندر جو ریٹرک ہے اور جو بیانیاں ہیں ہمارے ٹرمپ صاحب کا, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یعنی چین کو بھی مایوسی ہو رہی ہے کہ وہاں پر کوئی پرانا,
مگر ادھر سے بھی تو بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب مسعود عبدالی صاحب, اور جناب عارف انصار صاحب اور ڈاکٹر عطا محمد صاحب, آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کی پروڈیوسر تھیں گلروخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.